بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 26 سے سنتے ہیں. اس مخصوص طرز عمل یا مخصوص رویہ اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے موجودہ وسائل محدود ہوتے ہیں. محدود وسائل سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ دنیا میں اشیاء اور خدمات کی کمی ہے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں کروڑوں ٹن غلہ ہر سال پیدا ہوتا ہے، اربوں میٹر کپڑا تیار ہوتا ہے، لاکھوں موٹر کاریں تیار ہوتی ہیں، کروڑوں بیرل پیٹرول نکالا جاتا ہے. کیا ان اشیاء کی مذکورہ مقدار کم ہے؟ کیا اسے محدود کہا جا سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے کہ اشیاء کی اس قدر وافر مقدار بھی قلیل محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. اس لیے کہ ان اشیاء کی کثیر مقدار بھی ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملکوں کے باشندے خوراک کی قلت کا شکار ہیں، تو بعض ممالک کے لوگوں کو لباس اور دیگر ضروری اشیاء بھی میسر نہیں ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے وسائل ہماری مجموعی طلب یا ضرورت کے مقابلے میں کم ہیں، اور ان کی یہی کمی، قلت اور کمیابی معاشی مسائل کو جنم دیتی ہے. معاشی مسائل کے تعلق محدود وسائل کو پیداوار کے لیے مخصوص کرنے کے طریقے سے بھی ہے. معاشی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس قدرتی ذرائع یعنی زمین، آب و ہوا، معدنیات اور جنگلات وغیرہ، مصنوعی ذرائع یعنی مشینیں، آلات، اوزار، سڑکیں اور پل وغیرہ، جبکہ افرادی وسائل یعنی انجینئر، ڈاکٹر، مستری اور دیگر ہنرمند افراد شامل ہیں. یہ وسائل اگرچہ اپنی تعداد اور مقدار کے لحاظ سے کم نہیں ہیں، لیکن ضرورت اور طلب کی نسبت سے یقیناً کمیاب ہیں. اس لیے پیداوار کے لیے ان کا تعین بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے، تاکہ محدود وسائل کے استعمال سے زیادہ تسکین حاصل کی جا سکے. مثلاً اگر اناج کی قلت ہو اور رہائش بھی درکار ہو، تو زمین کو کس طرح استعمال کیا جائے، یعنی زمین کا کتنا رقبہ کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جائے اور کتنی زمین مکانات کی تعمیر کے لیے مختص کی جائے. اس کا تعین وسائل کی مقدار اور مسئلے کی نوعیت کے اعتبار سے کیا جانا چاہیے، تاکہ محدود وسائل سے زیادہ اور بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے. معاشی مسائل کی نوعیت حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے، لہذا ایک ماہر معاشیات کا فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو حالات اور وسائل کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے موجودہ وسائل کا مناسب طور پر تعین ضروری ہے. معاشی مسائل اور ان کے حل کے سلسلے میں ہم مشہور ماہرین معاشیات الفرڈ مارشل اور رابنز کے خیالات کو پیش کرتے ہیں جو انہوں نے معاشیات کی تعریف میں پیش کیے ہیں. الفرڈ مارشل کی تعریف معاشیات. مارشل نے معاشیات کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے. معاشیات میں انسان کے ان افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا تعلق روزمرہ معاملات سے ہے. یہ علم انسان کی انفرادی اجتماعی کوششوں کے اس حصے کا جائزہ لیتا ہے جس کا اس چیز سے گہرا تعلق ہے کہ خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں اور انہیں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. بس معاشیات ایک طرف تو دولت کا علم ہے، تو دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا. معاشیات کی مذکورہ بالا تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاشیات کا ہماری روزمرہ زندگی کے معاشی مسائل سے گہرا تعلق ہے. مزید یہ کہ معاشیات کے ذریعے ہم اپنی مادی زندگی کو خوشحال بنانے کی کوششوں کا جائزہ لیتے ہیں. اس علم کے ذریعے انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاشی مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے. مختصراً یہ کہ مارشل کے مطابق معاشیات کا تعلق انسان کے روزمرہ معاشی مسائل سے ہوتا ہے. اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ مادی لوازمات کے ذریعے زندگی کو کس طرح خوشحال بنایا جا سکتا ہے. پروفیسر رابنز نے بھی معاشی مسائل اور ان کے حل سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. معاشیات کی تعریف انہوں نے یوں کی ہے: معاشیات میں انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو خواہشات کے بے شمار ہونے اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے، جبکہ ذرائع مختلف طور پر استعمال ہو سکتے ہوں. رابنز کی تعریف سے یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ انسانی خواہشات بے شمار ہیں، ان کو پورا کرنے والے ذرائع محدود ہیں، لہٰذا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک مخصوص طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے جس کے ذریعے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص کا بچہ بیمار ہو، اس کے پاس اتنی ہی رقم ہو کہ جسے یا تو دوا حاصل کر سکے یا کوئی کھلونا خرید سکے، تو اس صورت میں بچے کی دوا کو کھلونے کی خریداری کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جائے گی، کیونکہ بچے کی تندرستی اور صحت کھلونے کی خریداری کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا اس محدود رقم کو بچے کی دوا پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی معاشی مسائل کو ان کی ترجیحی اہمیت کے اعتبار سے حل کیا جانا چاہیے، اور یہی وہ مخصوص طرز عمل ہے جو رابنز نے معاشیات کی تعریف میں تجویز کیا ہے۔ سوالات: نمبر 1، معاشی مسئلہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے؟ نمبر 2، معاشیات کا نفس مضمون بیان کیجئے اور بتائیے کہ معاشی مسئلہ کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، مارشل نے معاشیات کی جو تعریف بیان کی اسے وضاحت سے لکھیں۔ نمبر 4، رابنز کے مطابق معاشی مسئلے کا حل ایک مخصوص طرز عمل ہوتا ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ثابت کیجئے۔ نمبر 5، درج ذیل پر نوٹ لکھیے: الف اشیاء اور خدمات، بے افادہ، جیم قدر، دال قیمت، ہے دولت۔ صفحہ نمبر 30، چوتھا باب، بنیادی تصورات، بیسک کانسیپٹ۔ بنیادی تصورات سے مراد ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی علم کو سکھانے کے سلسلے میں ایک مخصوص مفہوم میں بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی عام طور پر سمجھے جانے والے مفہوم سے مختلف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آمدنی، انکم۔ آمدنی سے مراد وہ معاوضہ ہے جو کسی شخص کو اس کی محنت کے عوض حاصل ہوتا ہے۔ مزدور جسمانی مشقت کرتا ہے، شام کو اپنی اجرت حاصل کرتا ہے، کلرک دفتر میں کام کرتا ہے اور ماں کے اختتام پر تنخواہ وصول کرتا ہے، کاریگر جوتے بناتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد اپنا حساب کرتا ہے۔ اسی طرح آمدنی کا تعین مدت یا عرصے کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، مثلا روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ اور سالانہ آمدنی۔ مثلا ایک شخص کسی دفتر میں ملازمت کرتا ہے، اس کی تنخواہ 1500 روپے ماہوار ہے، تو اس کی ماہوار آمدنی 1500 روپے کہلائے گی۔ الف ذاتی آمدنی، پرسنل انکم۔ ذاتی آمدنی سے مراد کسی شخص کی انفرادی آمدنی ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کاروبار کرتا ہے جس سے اسے 3000 روپے ماہوار آمدنی ہوتی ہے۔ یہ کاروبار کیونکہ اس کا اپنا ہے، اس لیے اس کاروبار کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی اس کی ذاتی آمدنی کہلائے گی۔ بے قومی آمدنی، نیشنل انکم۔ کسی ملک کے لوگ سرمایہ اور قدرتی وسائل کی مدد سے ایک سال کی مدت کے دوران مختلف اشیاء کی خاص پیداوار پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ مختلف قسم کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اگر ان سب اشیاء اور خدمات کی مالیت کو بازار میں رائج قیمتوں کی بنیاد پر جمع کر لیا جائے تو یہ مجموعی مالیت قومی پیداوار کہلائے گی۔ اگر اس میں سے مشینوں کی ٹوٹ پھوٹ، مرمت کے اخراجات کاٹے جائیں تو بقیہ رقم قومی آمدنی کہلائے گی۔ قومی آمدنی کی تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے: کسی قوم کے تمام عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کو ایک مخصوص مدت کے دوران اشیاء اور خدمات پیدا کرنے کے عوض بطور معاوضہ حاصل ہونے والی آمدنی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ قومی آمدنی کے چند اہم تصورات کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔ الف خام قومی پیداوار، گراس نیشنل پروڈکٹ۔ کسی ملک میں سال بھر کی مدت میں اشیاء اور خدمات کی کل پیداوار یا بازار میں رائج قیمتوں کی بنیاد پر ان کی مجموعی مالیت کو خام قومی پیداوار کہا جاتا ہے۔ خام قومی پیداوار میں زرعی پیداوار، صنعتی پیداوار اور مختلف افراد کی خدمات شامل ہوتی ہیں۔ بے خالص قومی پیداوار، نیٹ نیشنل پروڈکٹ۔ اگر خام قومی پیداوار کی مجموعی مالیت میں سے مشینوں اور آلات کی ٹوٹ پھوٹ اور مرمت کے اخراجات نکال دیے جائیں تو ہمیں خالص قومی پیداوار حاصل ہوگی، یعنی خالص قومی پیداوار ایزوکل خام قومی پیداوار، مشینوں کی ٹوٹ پھوٹ اور مرمت کے اخراجات۔ جیم خام داخلی پیداوار، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ کسی ملک میں ایک سال کی مدت کے دوران عاملین پیدائش کے ذریعے جو اشیاء اور خدمات پیدا کی جاتی ہیں ان کی پیداوار کے لیے چند بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا زرعی پیداوار کے لیے بیج، کھاد اور ادویات وغیرہ۔ اگر ان تمام چیزوں کے اخراجات پیداوار کی مجموعی مالیت میں سے منح کر لیے جائیں تو بقیہ پیداوار خام داخلی پیداوار ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک ایکڑ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کی مالیت 5,000 روپے ہے، جبکہ اس پر ہونے والے اخراجات کی مالیت 1,500 روپے ہے۔ اس صورت میں خام داخلی پیداوار کی مالیت 3,500 روپے ہوگی۔ خام داخلی پیداوار میں صرف اس پیداوار کو شامل کیا جاتا ہے جو ملک کے اندر پیدا کی جائے، بیرون ملک پیدا ہونے والی اشیاء داخلی پیداوار میں شمار نہیں ہوتی۔ خام داخلی پیداوار کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی جا سکتی ہے، اشیاء اور خدمات کی وہ مقدار جو ملک کے اندر موجود عاملین پیدائش کے ذریعے پیدا ہو، خواہ عاملین کا تعلق کسی دوست ملک سے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، صرف دولت۔ جب ہم کسی چیز کو اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے براہ راست استعمال کرتے ہیں تو ہمارا یہ عمل معاشی اصطلاح میں صرف دولت کہلاتا ہے۔ مثلا جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس کے وقت پانی پیتے ہیں، شربت یا چائے کی طلب کی صورت میں شربت اور چائے کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف دولت سے مراد اشیاء اور خدمات کا وہ حصہ ہے جو براہ راست تسکین بہم پہنچائے۔ صرف دولت اور آمدنی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے جس شخص کی آمدنی جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر وہ اپنی آمدنی اشیاء صرف پر خرچ کر سکے گا۔ آمدنی کم ہونے کی صورت میں صرف دولت بھی کم ہوگا۔ صرف دولت کے ذریعے ہم اشیاء کو براہ راست استعمال کر کے اپنی خواہشات اور احتیاجات کو تسکین دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان اشیاء کا افادہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اشیاء کا افادہ فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے، مثلا روٹی، پانی، چائے اور اخبار وغیرہ، جبکہ دیر پا اشیاء کا افادہ کافی عرصے کے بعد ختم ہوتا ہے، مثلا لباس، مکان، موٹر سائیکل، کار، قلم اور کتاب وغیرہ۔ نمبر 3، بچت، سیونگ۔ بچت سے مراد آمدنی کا وہ حصہ ہے جو روزمرہ اخراجات کو پورا کرنے کے بعد بچ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آمدنی اور خرچ کے باہمی فرق کو بچت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی سالانہ آمدنی 25,000 اور خرچ 20,000 روپے ہو تو اس کی سالانہ بچت 5,000 روپے ہوگی۔ اس کی وضاحت درج ذیل مساوات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بچت از اکول خرچ منفی آمدنی۔ بچت 5,000 روپے، خرچ 20,000 روپے اور منفی آمدنی 25,000 روپے۔ بچت کا انحصار 2 عوامل پر ہوتا ہے، ایک بچت کرنے کی قوت اور 2 بچت کرنے کی خواہش یا ارادہ۔ بچت کرنے کی قوت کا دار و مدار آمدنی اور خرچ پر ہوتا ہے، یعنی اگر آمدنی زیادہ خرچ کم ہو تو بچت کرنے کی قوت پائی جائے گی۔ آمدنی اور خرچ کے درمیان جتنا زیادہ فرق ہوگا بچت کی قوت میں اسی لحاظ سے اضافہ ہوگا۔ بچت کرنے کی قوت کافی نہیں ہے، بلکہ بچت کرنے کی خواہش یا ارادے کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد، مستقبل کے تحفظ، ناگہانی حالات کا مقابلہ کرنے کا احساس رکھتا ہے تو بچت کرے گا، لیکن اگر وہ بچت کرنا پسند نہیں کرتا تو غیر معمولی آمدنی ہونے کے باوجود بھی بچت نہ ہو سکے گی۔ نمبر 4، سرمایہ کاری۔ جب کوئی شخص اپنا روپیہ ایسے کاموں میں لگائے جس سے اسے آمدنی ہونے کی توقع ہو تو اس کے اس عمل کو سرمایہ کاری کہا جاتا ہے، انویسٹمنٹ۔ مثلا وہ اپنا سرمایہ کسی کاروبار میں لگائے یا مکان تعمیر کر کے اسے کرائے پر چڑھا دے یا کوئی ٹیکسی، بس یا ٹرک خرید کر کرائے پر چلانے لگے تو معاشی اصطلاح میں یہ عمل سرمایہ کاری کہلائے گا۔ سوالات۔ نمبر 1، قومی آمدنی کی تعریف بیان کیجیے، نیز خالص اور خام قومی آمدنی کا فرق واضح کیجیے۔ نمبر 2، معاشیات میں صرف دولت سے کیا مراد ہے۔ نمبر 3، بچت کی تعریف کیجیے اور بتائیے کہ بچت کرنے کے لیے کون سے عوامل ضروری ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34، 5واں باب، طلب، ڈیمانڈ۔ الف، طلب کے پس پردہ منطق۔ عام بول چال میں طلب سے مراد کسی شے کی ضرورت یا خواہش لی جاتی ہے، لیکن معاشیات میں کوئی خواہش اس وقت تک طلب کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ خواہش رکھنے والے شخص کے پاس اس خواہش کو پورا کرنے کے وسائل اور ارادہ نہ ہو۔ اس لیے کہ وسائل کے بغیر کسی شے کو خریدنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ارادہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر رقم بھی موجود ہو لیکن اس شے کی خریداری کا ارادہ نہ ہو تو اس صورت میں بھی خواہش پوری نہ ہو سکے گی۔ طلب کے لیے درج ذیل تین شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، خریدنے کی طاقت۔ کسی شے کی خواہش اس وقت تک طلب نہیں کہلا سکتی جب تک کہ اس شے کو خریدنے کی قوت موجود نہ ہو۔ مثلا اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ سواری کے لیے ان کے پاس کار یا اسکوٹر ہو، لیکن ان کے پاس ان چیزوں کو خریدنے کے لیے روپیہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ اگر ان کے پاس خریدنے کی قوت موجود ہو تو وہی خواہش طلب بھی بن جاتی ہے۔ نمبر دو، خریدنے کا ارادہ۔ طلب کے لیے کسی شے کو خریدنے کی قوت کے علاوہ اسے خریدنے کا ارادہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ رقم موجود ہونے کے باوجود لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مثلا کوئی شخص اسکوٹر خریدنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے پاس رقم بھی موجود ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے اسکوٹر نہیں خریدتا، اس لیے اس کی خواہش طلب میں تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ نمبر تین، شے کی قیمت۔ طلب کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ خریدار کو شے کی قیمت کے بارے میں علم نہ ہو، اس لیے کہ قیمت کے ذریعے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ شے کتنی مقدار خرید سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آم خریدنے کا خواہش مند ہے لیکن اسے قیمت کا علم نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ مقدار طلب ظاہر نہیں کر سکے مقدار طلب ظاہر نہیں کر سکے گا، اس لیے خریدار کو شے کی قیمت کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہے۔ بے قانون طلب، لا آف ڈیمانڈ۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کسی شے کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور جب قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مقدار طلب کم ہو جاتی ہے۔ قیمت میں تبدیلی کی وجہ سے مقدار طلب میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اسے معاشیات میں ایک اصول کی حیثیت حاصل ہے جسے قانون طلب کہا جاتا ہے۔ قانون طلب کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، باقی امور بدستور رہتے ہوئے اگر کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو اس کی طلب سکڑ جاتی ہے، اور اگر قیمت گر جائے تو طلب پھیل جاتی ہے۔ مذکورہ والا الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیمت میں اتار چڑھاؤ کے سبب مقدار طلب میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ باقی امور بدستور رہے، مثلا یہ کہ صارفین کی پسند، ان کا ذوق اور فیشن تبدیل نہ ہو، ان کی آمدنی میں کمی بیشی نہ ہو، آبادی کی تعداد میں بھی کمی یا اضافہ نہ ہو۔ مثلا ایک شخص سگریٹ پینا چھوڑ دے تو سگریٹ کی قیمت میں کمی کے باوجود سگریٹ کی طلب میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی چیز کا فیشن ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت گر جانے کے باوجود اس کی مقدار طلب میں اضافہ نہیں ہوگا۔ قانون طلب کی وضاحت درج ذیل گوشوارے کی مدد سے کی جاتی ہے۔ طلب کا گوشوارہ، دو کالمز، ایک کالم کی ہیڈنگ ہے قیمت فی کلو گرام اور دوسرے کالم کی ہیڈنگ ہے مقدار طلب کلو گرام۔ قیمت فی کلو گرام 10 روپے، مقدار طلب 8 کلو گرام۔ قیمت 12 روپے، مقدار طلب 7 کلو گرام۔ قیمت 14 روپے، مقدار 6 کلو گرام۔ قیمت 16 روپے، مقدار طلب 4 کلو گرام۔ قیمت 20 روپے، مقدار طلب 2 کلو گرام۔ گوشوارے کی وضاحت۔ اس گوشوارے کے مطابق جب شے کی قیمت 10 روپے فی کلو گرام ہوتی ہے تو مقدار طلب 8 کلو گرام ہے، اور جب قیمت بڑھ کر 12 روپے فی کلو گرام ہوتی ہے تو مقدار طلب کم ہو کر 7 کلو گرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ مقدار طلب میں کمی ہوتی نظر آتی ہے، یعنی 14 روپے پر مقدار طلب 6 کلو، 16 روپے پر 4 کلو اور 20 روپے پر مقدار طلب کم ہو کر 2 کلو گرام رہ جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ قیمت میں اضافے کے سبب مقدار طلب کم ہو رہی ہے، جو کہ قانون طلب کے عین مطابق ہے۔ قانون طلب کی وضاحت درج ذیل خاکے یا خطے طلب کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ خط طلب، ڈیمانڈ کرو۔ خط طلب ایک ایسا خط ہے جس پر قیمت میں تبدیلی کے سبب مقدار طلب میں ہونے والی تبدیلی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دو خطوط کھینچے جاتے ہیں، ایک افقی خط او ایکس جس پر مقدار طلب دکھائی جاتی ہے، اور دوسرا عمودی خط او وائی جس پر قیمت ظاہر کی جاتی ہے۔ محور او ایکس اور او وائی پر واقع مختلف نکات قیمت میں تبدیلی کے سبب ہونے والی مقدار طلب کی تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خط طلب کی وضاحت۔ خط طلب کے مطابق او وائی محور پر شے کی قیمت اور او ایکس پر مقدار طلب ظاہر کی جاتی ہے۔ اس خط میں مختلف نکات اے بی سی ڈی اور ای ظاہر کیے جاتے ہیں، جن پر قیمت میں تبدیلی کے سبب مقدار طلب میں تبدیلی ظاہر نظر آتی ہے۔ اس کے مطابق او اے پر شے کی قیمت 20 روپے فی کلو اگر ہے اور اس قیمت پر طلب کی مقدار 2 کلو گرام ہے، جبکہ او بی پر قیمت 16 روپے اور مقدار طلب 4 کلو گرام ہے۔ نکات او سی پر اگر قیمت 12 روپے اور طلب 6 کلو گرام ہے، او ڈی پر قیمت اگر 8 روپے اور طلب کی مقدار بھی 8 کلو گرام ہے، اور آخر میں او ای پر قیمت 4 روپے فی کلو اور مقدار طلب 9 کلو گرام ہے۔ خط ڈی ڈی خط طلب کہلاتا ہے۔ یہ خط اوپر سے نیچے اور بائیں سے دائیں طرف گرتا نظر آتا ہے، جو قیمت میں کمی اور مقدار طلب میں اضافے کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس کی ہیڈنگ ہے مقدار طلب کلو گرام میں۔ اس میں ایک بالکل سیدھی لکیر ہے اور اس لکیر کے اوپر وائے ہے اور بالکل آخر میں نیچے او ہے، اور ایک افقی لکیر ہے جس کی اوپر کی ہیڈنگ ڈی ہے اور نیچے کی ہیڈنگ ڈی ہے، اور ایک بالکل نیچے سیدھی لکیر ہے جس کی اسٹارٹ میں وہی او اور آخر میں ایکس ہے۔ وائے اور او کے درمیان 20, 16, 12, 8 اور 4 لکھا ہوا ہے، اور ڈی اور ڈی کے درمیان اے بی سی ڈی ای لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح اے کے نیچے 2، بی کے نیچے 4، سی کے نیچے 6، ڈی کے نیچے 8، ای کے نیچے 9 اور آخر میں ایکس اور کے پاس 10 لکھا ہوا ہے۔ قانونِ طلب کے مفروضات۔ قانونِ طلب کے درست ہونے کے لیے چند شرائط کی پابندی ضروری ہے، اگر ان شرائط کی پابندی نہ کی جائے تو قانون طلب بھی درست ثابت نہ ہوگا۔ معاشیات میں ان شرائط کو مفروضات کہا جاتا ہے۔ ذیل میں مفروضات بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، اکائیوں کی یکسانیت۔ جو شے فروخت ہونے کے لیے پیش کی جائے اس کی تمام اکائیاں معیار اور مقدار کے اعتبار سے یکساں ہوں۔ نمبر دو، صارفین کی آمدنی تبدیل نہ ہو۔ قیمت میں کمی بیشی کے ساتھ ساتھ اگر صارفین کی آمدنی میں کمی بیشی ہو جائے تو یہ قانون درست ثابت نہیں ہوگا۔ مثلا کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ صارف کی آمدنی بھی بڑھ جائے تو طلب کم نہ ہوگی۔ نمبر تین، صارفین کی پسند تبدیل نہ ہو۔ شے کی مقدار، طلب کا انحصار صارف کی پسند اور ناپسند پر بھی ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر صارف کی پسند یا اس کا ذوق تبدیل ہو جائے تو شے کی قیمت میں کمی کے باوجود اس کی مقدار طلب میں اضافہ نہ ہوگا۔ نمبر چار، مستقبل میں قیمت بڑھنے کا امکان۔ اگر کسی شے کی قیمت مستقبل میں بڑھ جانے کا امکان ہو تو اس کی قیمت میں کمی نہ ہونے کے باوجود اس کی مقدار طلب میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر پانچ، آبادی میں تبدیلی۔ آبادی کی مقدار میں کمی بیشی بھی مقدار طلب کو متاثر کرتی ہے۔ مثلا اگر آبادی پہلے سے زیادہ ہو جائے تو قیمت میں اضافے کے باوجود اس کی طلب بھی بڑھ جائے گی۔ جیم، شے کی طلب میں تبدیلی پیدا کرنے والے عوامل۔ کسی شے کی طلب میں تبدیلی درج ذیل عوامل کے سبب عمل میں آتی ہے۔ نمبر ایک، فیشن اور پسند کی تبدیلی۔ اگر فیشن اور ذوق تبدیل ہو جائے تو شے کی طلب کم ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، آبادی میں تبدیلی۔ آبادی میں اضافے سے طلب میں اضافہ اور کمی کے سبب کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر تین، موسم کی تبدیلی۔ بعض اشیاء موسم کے لحاظ سے استعمال کی جاتی ہیں۔ موسم گزر جانے کے بعد ان کی طلب بھی کم ہو جاتی ہے۔ مثلا گرم موسم میں گرم کپڑوں کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر چار، صارفین کی آمدنی میں تبدیلی۔ صارف کی آمدنی میں اضافے سے مقدار طلب بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات آمدنی میں اضافے کے سبب اعلیٰ معیار کی اشیاء کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوالات. نمبر ایک، معاشیات میں طلب سے کیا مراد ہے؟ گوشوارے کی مدد سے واضح کیجیے. نمبر دو، قانون طلب بیان کیجیے، نیز اس کے مفروضات لکھیے. نمبر تین، طلب کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے بیان کیجیے. نمبر چار، خط طلب سے کیا مراد ہے وضاحت کریں. صفحہ نمبر 40، چھٹا باب، رسد، سپلائی، SUPPLY. نمبر ایک، رسد کی تعریف. رسد سے مراد اشیاء کی وہ تعداد یا مقدار ہے جو ایک خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہے. مثلاً 18 روپے فی کلو گرام کے حساب سے 500 کلو شکر فروخت کے لیے منڈی میں لائی جاتی ہے. ایسی صورت میں شکر کی مقدار معاشی اصطلاح میں شکر کی رسد کہلائے گی. نمبر دو، ذخیرہ اور رسد. ذخیرہ کسی چیز کی مجموعی مقدار کو کہا جاتا ہے جو کسی مخصوص وقت پر منڈی میں موجود ہو، جبکہ رسد سے مراد ذخیرے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ایک مخصوص قیمت پر فروخت کے لیے پیش کیا جائے. مثلاً منڈی میں شکر کی مجموعی مقدار 8000 کلو گرام ہو اور ایک مخصوص قیمت یعنی 10 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کے لیے 5000 روپے کلو گرام شکر پیش کی جائے، تو ایسی صورت میں 8000 کلو گرام شکر کا ذخیرہ اور 5000 کلو گرام شکر کی رسد شمار ہوگی. رسد کا قیمت سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ مقدار رسد میں کمی بیشی قیمت کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قیمت چڑھ جانے کی صورت میں رسد کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور قیمت گر جانے کی صورت میں مقدار کم ہو جاتی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ قیمت میں اضافہ ہو جانے سے فروخت کرنے والوں کا منافع بڑھ جاتا ہے، لہذا وہ رسد کی مقدار بڑھا کر زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس قیمت گر جانے کی صورت میں منافع کم ہو جاتا ہے اور رسد کی مقدار کم کر دیتے ہیں تاکہ انہیں نقصان کم سے کم ہو. قانون رسد. قانون رسد اصل میں قانون طلب کے بالکل برعکس ہوتا ہے، یعنی قیمت بڑھنے کی صورت میں رسد میں اضافہ ہوتا ہے اور قیمت کم ہونے کی صورت میں رسد میں کمی واقع ہوتی ہے. قانون رسد کو ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، باقی امور بدستور رہتے ہوئے اگر کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو اس کی رسد بڑھ جاتی ہے، اور اگر قیمت میں کمی واقع ہو جائے تو رسد میں کمی آ جاتی ہے. قانون رسد کی وضاحت ایک گوشوارے اور خاکے کی مدد سے کی جاتی ہے. گوشوارہ رسد. گوشوارہ رسد ایسی فہرست کو کہا جاتا ہے جو مختلف قیمتوں پر کسی شے کی فروخت کی جانے والی مختلف مقداروں کو ظاہر کرتا ہے. ذیل میں رسد کا گوشوارہ پیش کیا جاتا ہے. ہیڈنگ گوشوارہ رسد، دو کالم، پہلا کالم قیمت فی کلو گرام، دوسرا کالم مقدار رسد کلو گرام. قیمت 20 روپے، مقدار رسد 100 روپے 100 کلو گرام. قیمت 25 روپے، مقدار رسد 150 کلو گرام. قیمت 30 روپے، مقدار رسد 200 کلو گرام. قیمت 35 روپے، مقدار رسد 300 کلو گرام. اس گوشوارے کے مطابق قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ رسد میں بھی اضافہ ظاہر کیا گیا ہے. مثلاً جس شے کی قیمت 20 روپے فی کلو گرام ہے تو مقدار رسد 100 کلو گرام ہے. 25 روپے پہ 150 کلو گرام، 30 روپے قیمت پر 200 کلو گرام ہو جاتی ہے، اور جب قیمت بڑھ کر 35 روپے فی کلو گرام ہوتی ہے تو مقدار رسد کی بڑھ کر 300 کلو گرام ہو جاتی ہے. خط رسد. جب مختلف قیمتوں پر فروخت کے لیے پیش کی جانے والی مختلف مقداروں کو خاکے کے ذریعے ظاہر کیا جائے تو یہ خط رسد کہلاتا ہے. اس کے لیے دو خطوط کھینچے جاتے ہیں، ایک عمودی خط جس پر شے کی قیمت اور دوسرا افقی خط جس پر مقدار رسد ظاہر کی جاتی ہے. ذیل میں خط رسد کا خاکہ اور اس کی وضاحت پیش کی جاتی ہے. ایک لمبی لائن ہے سیدھی اوپر سے نیچے، اور اس کے نیچے ڈیش کی طرح اس کونے سے ملاتے ہوئے دوسرے کونے تک نیچے سیدھی لائن کھینچی گئی ہے، اور سینٹر میں سے ایک ایرو لا کے اور اس ان دو لائنوں کے کونے تک ملا دیا گیا ہے. سیدھی لائن کے اوپر وائے، اس کے نیچے 300، نیچے 250، اس کے نیچے 200، 150، 100 اور کونے پہ او لکھا ہے. نیچے 100، 150، 200، 250، 300 اور آخر میں ایکس لکھا ہے، اور جو تیر کے نشان کے پاس ای ڈی سی بی اے لکھا ہے. इसकी एक साइड पर हेडिंग है कीमत फी किलोग्राम और दूसरे साइड पर हेडिंग है खते रसद और इसकी मेन हेडिंग है मिकदार किलोग्राम में। किताब का पार्ट नंबर 3 यहाँ मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 4 में समाप्त फरमाएं।